الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وعن أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصيام جنة ما لم يخرقها. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سننے والی پردہ نشین میری محترمہ مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے تو میں نے اعلان کیا تھا کہ پہلا ہفتہ وینسڈے کو رمضان میں شیخ الحدیث صاحب تشریف لائیں گے اور ان کا بیان ہوگا. انفارچونیٹلی شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم نہیں آ سکے، کچھ گھر والی کی بیماری کو سامنے رکھ کر. آپ لوگ دعا فرمائیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ نصیب فرمائے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ باب الصیام میں، جیسے میں نے لاسٹ وینسڈے کو کچھ حدیث پڑھی تھی، کچھ اور احادیث کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. ان احادیث میں ان احادیث کو سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رمضان المبارک 1400 سال کی تاریخ میں، یہ بابرکت مہینے میں کون کون سی تاریخی واقعات پیش آئے ہیں. بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں 1400 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک. ان تمام واقعات کو انشاءاللہ ہم پیش کریں گے، لیکن آج جو بہت ضروری ہے وہ دو تین باتیں ہیں. اس میں سب سے پہلے جو میں نے حدیث پڑھی وہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت کی دعا کرتے ہیں. اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر دعائے برکت، دعائے رحمت کرتے ہیں. دوسری حدیث میں رب صائم لیس له قائم من صیامه الا الجوع. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں روزے دار जिनको सिवाय भूखा रहने के कुछ हासिल नहीं, बहुत सारे ऐसे रोजेदार हैं सिर्फ भूखे रहते हैं, उनको कोई सवाब नहीं मिलता। वरुब कायमिन, और रात में जागने वाले तरावी या तहज्जुद के लिए जिनको सिवाय जागने के कुछ नहीं मिलता। अल्लाह, रमजान का महीना पूरा ऐसा ही गुजर जाता है, कोई सवाब नहीं मिलता। और तीसरी हदीस जिसके रावी अबू उबैदा है, वो फरमाते हैं कि रोजा ढाल है, मालम यखर कहा, उसको कोई जो रोजेदार होता है उसको कोई फार नहीं सकता, यानी उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। रोजा इतनी बड़ी नेमत है। और चौथी हदीस इमाम नवी फरमाते, तसहरु फ़ैन नफिस सहूरी बरका, फिर वही बात, सहरी खाया करो, सहरी के अंदर में बरकत है। तो खास तौर पर जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, वो पहली बात रमजान में कुरान को कसरत से पढ़ना, दूसरी बात सहरी के लिए उठना और सहरी का खाना खाना चाहिए, उसमें बेशुमार दुआएं हैं अल्लाह की तरफ से और नबी अकरम और फरिश्तों की तरफ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी बात, रमजान के रोजे को जो आदमी अच्छी तरह रखता है, उसमें गीबत बुराई वगैरह नहीं करता है, तो उसको मुकम्मल उसका सवाब मिलता है, और तहज्जुद का सवाब भी उसको मिलता है। तहज्जुद में अगर उठ गया और कोई बुराई का काम नहीं किया या तरावी पढ़ ली, इंशाअल्लाह उसको भी मुकम्मल जो सवाब है, मन साम रमज़ान ईमान व एहतसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बी, जिसने ईमान और सवाब की नियत से रोज़ा रखा, उसके अगले पिछले सारे गुनाह, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। और मन काम रमज़ान ईमान, जिसने ईमान के साथ सवाब की नियत से खड़े होकर तरावी पढ़ी है, कयामुल लेल किया, तो ऐसी सूरत में उनके भी पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं। रमजानुल मुबारक जैसा बाबरकत महीना ये उम्मत को, उम्मत मुस्लिमा को मिला, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हम लोग मुसलमान हैं और हम निस्बत को बहुत ज्यादा मानते हैं, कुछ बात कुरान पर करेंगे, निस्बत का बड़ा एहतराम होता है। और उसको समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल ले लो कि अगर कोई आदमी बाजार जाता है, कपड़े वालों की दुकान में जाता है, कपड़ा खरीदता है, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, वो जाते हैं और दुकान वाले से कहते हैं, ये कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा तुम्हारे पास पड़ा हुआ है तो वो मुझे दे दो। क्यों, ये छोटा सा टुकड़ा क्या करेगा तू? वो कहता है, मुझे कुरान का गिलाफ बनाना है, इस कपड़े से मुझे कुरान का गिलाफ बनाना है। दुकानदार भी वो कपड़ा उसको दे देता है छोटा सा, जो न दुकान वाले के काम का और न लेने वाले के काम का, बहुत छोटा सा टुकड़ा, उसकी कीमत क्या है? तो दुकान वाला कहता है, भाई इसकी कोई कीमत नहीं है, मैं मुफ्त में देता हूं। गोया उसने भी कुरान करीम पर एहसान, एहसान तो क्या करेगा, सवाब उसी को मिल गया। और लेने वाले ने कुरान करीम के गिलाफ के जज्बे में, कुरान करीम के एहतराम में उसको ले लिया, तो बगैर कीमत के मिला। तो ऐसा कपड़ा है जिसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसा कपड़ा है जिसकी कोई कीमत नहीं, न देने वाले ने कोई कीमत ली और न लेने वाले की आंख में उसका कोई वैल्यू है, वैसे देने वाला तो उसकी निगाह में तो उस कपड़े का कोई वैल्यू नहीं, वैसे ही कोने में पड़ा हुआ, इतने छोटे से कपड़े को कौन खरीदेगा। अब इसने बतौरे बरकत के या अजमत के तौर पर, एहतराम के तौर पर, उसने कुरान करीम के ऊपर इस कपड़े को चढ़ा दिया। कपड़ों की बहुत सारी किस्में होती है, एक तो बादशाह के सर पर की टोपी होती है, वो भी कपड़े की बनी हुई होती है, और एक है पीर साहब के सर पर टोपी होती है, वो भी कपड़े की बनी होती है, एक है किसी आलिम के वजूद के ऊपर हो, किसी शेख उल हदीस के वजूद पर हो, किसी बड़े अल्लाह वाले, اور کسی علامہ کے صاحب علم صاحب کمال کے وجود پر ہو، اور کسی کے سر پر اسی کپڑے کی پگڑی بن پہنی ہوئی ہو، بہت ساری اس کی شکلیں ہیں، لیکن کوئی اس کو چومے گا نہیں، کوئی اس کو چومے گا نہیں۔ یہ معمولی کپڑا جو قرآن کریم پر چڑھا دیا گیا ہے، اس کو قرآن سے تعلق ہو گیا، اس کپڑے کو قرآن سے تعلق ہو گیا، تو جب بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا قرآن کو اٹھاتے ہیں تو پہلے اس قرآن اس گلاب کو کس کرتے ہیں، قرآن کو بوسا دیتے ہیں۔ کیوں بھائی اتنا معمولی سی کپڑا؟ ہاں اس قرآن کی نسبت، اس کپڑے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوگی، اس کپڑے کا تعلق قرآن کے ساتھ ہو گیا، یہ کپڑا چپک گیا قرآن کریم، جیسے ریگزین ہوتا ہے لوگ بائڈنگ کرتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے قرآن کے اوپر پھر اس کو چپکا دیتے ہیں، تو اس کو کس کرتے، وہ ریگزین کا کوئی ویلیو نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اس پر حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کے ساتھ ایک معمولی سا کپڑا لگا، اس پر اس کپڑے کا قرآن کی نسبت کی وجہ سے اتنا بڑا ویلیو ہوا کہ لوگ اس کو چومتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق کر لیں اور قرآن کریم کو پڑھیں اور قرآن کریم سے محبت رکھیں، تو کیا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے ساتھ، اس بندی کے ساتھ پیار نہیں کریں گے؟ اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ تو مولود کے قائل تھے، کتابوں میں آتا ہے، اور مولود پر باقاعدہ انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ حاجی صاحب ایک مرتبہ اپنے مریدین کے ساتھ دہلی سے کہیں راستے سے جا رہے تھے، دیکھا ایک آدمی کتاب پڑھ رہا ہے اور لوگ چاروں طرف کھڑے ہو کر کتاب سن رہے ہیں، تو حاجی صاحب نے دیکھا چلو یار میں بھی ذرا دیکھ لوں یہ کیا کہتا ہے، وہاں کھڑے ہو گئے اور ایک گھنٹہ کھڑا رہے۔ تو مریدین نے کہا حضرت ایک گھنٹے تک آپ ایک ایسا آدمی جو عالم ہے صرف کتاب پڑھ رہا ہے اور اس کی بات سننے کے لیے آپ بیٹھ گئے؟ فرمایا تمہیں پتا نہیں ہے یہ میری کتاب پڑھ رہا ہے، تمہیں پتا نہیں ہے یہ میری کتاب پڑھ رہا ہے جو میں نے لکھی ہے۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں اس کے بعد خود فرماتے ہیں، کون حاجی صاحب تھے؟ بڑے بڑے اللہ والوں کے شیخ تھے وہ، بڑے بڑے نیک اور صالحین اور بڑے بڑے محدثین کے شیخ تھے، مفسرین کے شیخ تھے۔ فرماتے ہیں میری کتاب پڑھنے پر مجھے دل میں اتنی خوشی ہوئی کہ میں کھرا کھرا سنتا ہی رہا، اگر کوئی اللہ کی کتاب قرآن کریم کو پڑھے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب میں انسان کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ فلاں اور فلاں میری کتاب پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی کتاب پڑھیں گے، اللہ کا قرآن پڑھیں گے، تو اللہ کو کتنی خوشی ہوگی۔ ارے یہ ریال کو لے لو جس پر ہم قرآن رکھتے ہیں، یہ لکڑی کا کیا ویلیو ہے، لیکن جہاں قرآن اٹھاتا ہے وہاں یہ ریال بھی اٹھاتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے، اس کو بھی آرام سے رکھتا ہے، اس پر پیر نہیں رکھتا، کیوں بھائی اس پر قرآن رکھا جاتا ہے، حالانکہ ایک لکڑا ہے لیکن اس کا تعلق قرآن کے ساتھ رہا، تو اس لکڑے میں وہ برکتیں آئی کہ کوئی اس کو بری طرح استعمال نہیں کرتا ہے، ایک انسان ہے جس پر قرآن کو اتارا ہے، لکڑے پر تو نہیں اتارا، ایک انسان لکڑے کا اتنا احترام کرتا ہے، وہ 6 فٹ کا انسان جس پر قرآن کو اتارا گیا، جس کے لیے قرآن کو اتارا گیا ہے، اگر یہ قرآن کریم کا احترام کریں، قرآن کریم کو پیار کے ساتھ پڑھیں، اندازہ کیجئے اللہ تبارک و تعالی کو کتنا پیار آئے گا اس بندے کے ساتھ۔ یہ کاغذات دیکھ لو، قرآن کریم سے پہلے یہی کاغذات تھے، یہ کاغذات اس کا کوئی ویلیو نہیں، اس پر لکھ دو جو، لیکن اس پر قرآن کو چھپوایا گیا، قرآن کو پرنٹ کیا گیا، اب یہ قرآن بنا تو اس میں کتنی محبت ہوتی ہے، انسان اس کو سینے سے لگاتا ہے، اپنے سر پر لگاتا ہے اور اسی طریقے سے اپنے سینے میں اس کو اتارتا ہے، اللہ کو کتنا پیار آئے گا۔ ندوہ میں ایک ہندو تھا، ہندو، اور یہ ہندو جس کا پرنٹر تھا، یعنی وہ قرآن کتابیں وغیرہ یہ خود کرتا تھا اور اس کے بہت سارے کام والے ہوتے تھے، اور اس نے کام والے مسلمان رکھے تھے، کام والے
وہ سلمان رکھے تھے، بہت سارے اس کے پاس مشین تھے پرنٹ کرنے کے، تو جب بھی قرآن کریم کوئی چھپواتا تھا تو ظاہری بات ہے قرآن کریم کی تو سلیپ بنانی پڑتی ہے نا اس کے اوراق کی، پھر وہ پلیٹ رکھ دیتے ہیں، تو پھر اس سے کاغذات ہزاروں کی شکل میں نکلتے ہیں، تو اس کی پلیٹ بناتے تھے، تو ظاہری بات ہے اس پلیٹ کے اوپر انک ہوتی ہے، انک کو لگایا جائے تب جا کر یہ پھر پلیٹ اندر میں رکھے تو اس کے نیچے کاغذ رکھ دو وہ چھپتے چلے جاتے ہیں۔ اس نے قرآن کریم کی پلیٹیں بنوائی تھی، یہ ہندو ہے، لیکن مسلمان سے کہہ دیا تھا جب بھی کوئی قرآن چھپانے کے لیے آئے تو پہلے تم سب کو وضو کرنا ہے، وضو کرنا ہے، اور وضو کرنے کے بعد پھر اپنے اس قرآن کو ہاتھ لگانا ہے۔ یہ خود ہندو تھا اور اس کا خود کا یہ بزنس تھا، لیکن جب قرآن چھپ جاتا تھا تو وہ اس پلیٹ کو، اس پر دوسری کسی کی کتاب چھپوانی ہو تو ظاہری بات اس کو صاف کرنا پڑتا ہے پلیٹ کو جس پر قرآن کی شکل رکھی ہوئی ہے، جس سے ہزاروں کی شکل میں یہ کاغذات نکلتے ہیں۔ تو جب ختم ہوتا تھا تو یہ پلیٹ کو جس پر سارا قرآن لکھا ہوا ہے ایک بڑی باکٹ میں اس کو ڈھوتا تھا کہ یہ پانی نیچے نہیں گرنا چاہیے، یہ قرآن کریم کی چھپائی کا پانی ہے، یہ نیچے نہیں، ہندو ہے، اور کھڑے ہو کر یہ کام کرواتا تھا کہ یہ بھائی قرآن ہے، بڑی مقدس کتاب ہے مسلمانوں کی، اور اس قرآن کریم کو جب بھی تم کوئی بھی قرآن کریم چھپوانے کے لیے آئے تو اس پانی کو ایک باکٹ میں جمع کرو، ہم اس کو لیں گے جا کر سمندر یا ایسا جہاں پانی بہتا ہو اس میں جا کر ڈال دیں گے تاکہ اس پانی کو زمین پر گرائے کسی کا پیر بھی تک نہ گرے، کسی کا پیر تک نہ گرے۔ اندازہ کیجئے، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے جب اس کی موت ہوئی، اور ہندو لوگ تو جلاتے ہیں نا، اس کو 3 دن تک مسلسل جلایا گیا لیکن اس کی باڈی ذرہ برابر اس کو آگ لگی تک نہیں، بہت زیادہ انہوں نے کوشش کی جلانے کی، بہت زیادہ۔ تیسرے دن ان کے پنڈت نے کہا اس نے لگتا ہے مرنے سے پہلے انکنی پڑھ لی ہے، یعنی کلمہ پڑھ لیا ہے ایک قرآن کے احترام میں، پرا بھی نہیں اور اسلام بھی نہیں تھا اس کے پاس، مرنے سے پہلے اس کو شاید موت کلمہ پڑھ لیا ہو، لیکن ہم تو یہی ظاہری اعتبار سے دیکھتے ہیں، حضرت لکھتے ہیں کہ قرآن کے احترام میں اللہ پاک نے اس کو اتنا نوازا کہ 3 دن تک مسلسل وہ جلاتے رہے، اس کی باڈی کو ذرہ برابر آگ نے ٹچ نہیں کیا ہے۔ پھر بعد میں پنڈت نے کہا اس کو گنگا جمنا میں بہا دیا جائے، اس کی باڈی کو لگتا ہے آگ نہیں جلائے گی، دنیا کی آگ 3 دن تک مسلسل جلائی گئی، ذرہ برابر اثر نہیں ہوا، اس اللہ پر یقین ہے اس آدمی کے لیے کہ اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں لگے گی۔ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آتا تھا اور پڑوسی تھا، اور وہ بھی بڑا ہندو تھا، اور حضرت کی تفسیر، قرآن کی تفسیر میں بیٹھتا تھا، بات سمجھتا تھا، سنتا تھا، ایک دن نہیں مسلسل کئی سال تک۔ جب اس کی موت ہوئی تو حضرت نے خود خواب میں دیکھا ہے، تذکرۃ الرشید پڑھا، خود خواب میں دیکھا یہ آدمی، لالا جی جنت میں چل رہے ہو، تم نے تو کلمہ پڑھا نہیں، جنت تو مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو کہا میں کیا کہوں، تمہارے قرآن کی مجلس کی برکت سے، اور قرآن کی برکت سے مرنے سے پہلے کوئی فرشتہ آیا جس نے مجھے کلمہ یاد دلایا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، یہ مجلس کی برکات ہے، قرآن پڑھے تو سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس پر اللہ نے مجھے کوئی سوال نہیں کیا، سیدھے جنت میں بھیج دیا۔ تو بھائی یہ جو لیلۃ القدر کو بھی جو نسبت ملی ہے قرآن کی وجہ سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، چونکہ پورا قرآن لیلۃ القدر میں بیت العزت پر اترا ہے نا، اسی وجہ سے اس رات کو عظمت ملی, رمضان کو بھی عظمت ملی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن ہی کی وجہ سے. تو قرآن کی ایک ایسی نسبت ہے, ایسا کلام ہے جس کی نسبت رحمان کے ساتھ ہے. اب اندازہ کریں جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو, جو قرآن پڑھتا ہے وہ گویا ایسے ہے جیسے اللہ سے بات کر رہا ہے. علی کرم اللہ جو کیا فرماتے ہیں, جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز میں کھڑا ہو جاتا تھا, اور جب میرا دل چاہتا تھا کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا. قرآن پڑھے تو گویا اللہ تم سے کیا کر رہا ہے, چونکہ اللہ کی باتیں ہیں یہ, اللہ تم سے بات کر رہے ہیں. آپ اس خصوصیت کو سمجھیں, قرآن اس امت کے حصے میں آیا. جس نبی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن آیا, وہ نبی بھی اس امت کے حصے میں آئے ہیں. اس قرآن اللہ پاک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اتارا, میں اور آپ نصیب والے ہیں کہ ہمیں اس نبی کا حصہ ملا, اس نبی کی امت میں اللہ نے پیدا فرمایا. نبی تو سب کو ملے ہیں, لیکن نبی آخر الزمان ہمیں ملے ہیں, ہمیں ملے. اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول بھی اس امت کا حصہ, قرآن بھی اس امت کا حصہ ہے, ماہ رمضان بھی اس قرآن کی وجہ سے اس امت کا حصہ ہے, لیلۃ القدر بھی اس امت کا حصہ ہے. یہ ساری چیزیں اس کے حصے میں اس لیے آئی کہ اللہ نے اپنا قرآن اس امت کے حصے میں رکھ دیا ہے. جس قرآن کی کچھ صورتیں اللہ نے آدم علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے پڑھی ہے, تو اللہ پاک نے ہمیں قرآن کریم عطا کیا. کتنی ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جو بہت سارے ماشاءاللہ قرآن کو ختم کرتی ہے, اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتے, اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے, فون میں اسی طریقے سے ٹی وی میں اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کرتے. بہت ساری اللہ کی نیک بندیاں ہیں, قرآن پڑھتی رہتی ہے, قرآن پڑھتی رہتی ہے. میں نے واقعہ سنایا تھا کہ اس دن سنڈے کو کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے کا بیٹا جو تھا وہ گھر والی عورتوں کو تراویح سناتا تھا. بیٹا اپنے ماں اور بہن وغیرہ کو, چچیاں وغیرہ سب کو قرآن سناتا. تو جو عورتیں جن کو پڑھنا ہوتا وہ پیچھے پردے کے پیچھے ہوتی, ماں وغیرہ پیچھے ہوتے تھے. ایک مرتبہ بیٹا بہت بیمار ہو گیا رمضان میں, بخار وغیرہ. تو بیٹے نے کہا امی آج تو مشکل ہے. کہا ٹھیک ہے. تو گھر میں سے شیخ الہند کو کہلوایا کہ آج کوئی قاری صاحب بھیج دو, ہم پیچھے چلے جائیں گے پردے کے, وہ ہمیں تراوی سنا دیں. تو گئے تو کتنے پارے سنائے, چار پارے سنائے. کتنے؟ چار پارے سنائے. اب تہجد کے وقت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب گھر پر گئے سحری کے لیے, تو کہلوایا کہ آج تو ہماری تراویح خراب ہو گئی, آج تو قاری صاحب نے ہماری تراویح خراب کر دی. کہ کیوں؟ خبر نہیں ان کو کیا جلدی تھی, چار پارے کر کر ختم ہو گئے. روزانہ سات پارے ہماری تراویح ہوتی ہے, گھر کی عورتیں کہہ رہی ہے روزانہ سات پارے. عورتیں تو چھوڑو, اب تو مرد بھی نہیں کھڑے رہتے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ گھر کی عورتوں کی یہ حالت ہے, یہی حالت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں, یہی حالت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں, حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. واقعات بڑے پڑے ہیں. تو یہ قرآن سے ان کو محبت تھی. رمضان قرآن کا مہینہ ہے, جہاں کہیں موقع ملے فوراً قرآن کھولو. دیکھنے کا ثواب, اس کو پکڑنے کا ثواب. ارے اندازہ تو کیجئے, ایک حرف پڑھو گے تو دس ہے, اور رمضان میں تو بھاؤ بڑھ جاتا ہے نا. ایک حرف پڑھو, آپ نے چار آیت بھی پڑھ لی ایک منٹ میں, تو کتنے حرف پڑھ لی آپ نے؟ بہت سارے. اگر بیٹھ کر ایک گھنٹہ آرام سے بیٹھ کر ایک پارا پڑھ لیا, ڈیڑھ پارا پڑھ لیا, اور پڑھنے کے بعد اس قرآن کے بعد اپنے ہاتھ کو اٹھا کر اللہ سے دعا کی، اللہ تو قرآن پڑھنے والوں کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یقیناً تو مجھے دیکھتا ہے، اے اللہ میں دعا کرتی ہوں میرا فلاں کام کر دے. کیا کام نہیں ہو؟ یہ تو حدیث ہے کہ گانا گانے والے کی طرف جو مشہور ہو اس کی طرف لوگ کتنے توجہ سے دیکھتے ہیں، یہ تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، لوگ جانتے ہیں کتنے توجہ سے. دیکھا نہیں ابھی سعودی میں ہوا، وہ گانے والی گئی، کتنے مرد کتنی عورتیں، ایسا لگتا ہے سناٹا ہے، ہزاروں میں وہ گانے والی کا سن رہے ہیں. میرا اللہ، ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اس کی طرف، اور ایک بندی قرآن پڑھ رہی ہے، جس نے قرآن کو اتارا، جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے بندے بندیوں کو پیدا کیا، جس نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا، جس نے اس گانے والی عورت کو پیدا کیا، اس کی آواز اور اس کا قرآن اور اس اللہ کا مرتبہ اور اللہ اس بندی کی طرف نگاہ محبت کے ساتھ دیکھ رہا ہے، کتنا پیار کرتا ہوگا اس بندے کی طرف اور اس بندی کے ساتھ جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے. کہاں ہم ٹائم گما رہے ہیں، کتنے ختم کر رہے ہیں. ویسے دو ختم کرنا سالانہ یہ ایک واجب ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں سالانہ دو ختم کرنا ضروری ہے. ہم تو رمضان میں بھی نہیں کرتے ایک ختم، کتنے ایسے ہوں گے. میری مائیں اور بہنیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو. یہ سموسے پکوڑے بھجیے جو ہے وہ جلدی جلدی بنا دو عصر کے بعد اور بیٹھ جاؤ قرآن لے کر، وہ قبولیت کا ٹائم ہے، قبولیت کی گھڑی ہے. میں نے اس دن سنایا تھا وہیں پر کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پہاڑ پر گئے تھے نا، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، جاتے تھے بات کرتے تھے نا، تو ایک مرتبہ پوچھا اللہ میرے اور آپ کے درمیان میں کتنا پردہ ہے، کتنا پردہ ہے؟ کیا کہا؟ 70,000 نور کے پردے ہیں اور ایک پردہ ایک دنیا کے برابر ہے. اللہ اتنا دور ہے؟ فرمایا ہاں، اس میں سے اگر ایک نور کا پردہ ہٹا دوں، یہ حدیث آپ لوگوں سے بیان کیجئے، کنز العمال میں لکھے علی متقی ہے، ایک پردہ میں ہٹا دوں ایک پردہ تو تم نور سے جل جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے کلام کرو، کلام بھی کیسے چاروں طرف سے آواز آتی تھی، چونکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، آواز اس لگتی ادھر ادھر کئی چاروں طرف سے آ رہی ہے، اور میری آواز ایک طرف ہوتی ہے، اللہ کی آواز ہر جگہ ہوتی ہے، ہر جگہ موجود ہے، تو ہمارا یقین ہے. کہا اللہ کوئی ایسا بھی تو ہوگا جس کے لیے بیچ میں کوئی پردہ نہیں؟ فرمایا ہاں، آخری میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے کوئی پردہ نہیں. وکان قاب قوسین او ادنا، لیکن سن موسیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہے، ان کے لیے تو ہے ہی، لیکن ان کی امت جب افطار کے وقت دعا کرتی ہے تو میرے اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں، اس روزے کی وجہ سے جو اس نے صبح سے شام تک روزہ رکھا ہے. کہاں ہے ہماری مائیں؟ حدیث میں آتا ہے تم قرآن پڑھتے رہو، تمہیں دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ملا، میں دعا مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا میں تمہیں. کیوں؟ میرے قرآن کی وجہ سے. اندازہ کیجیے اللہ پاک نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے. اتنا مبارک مہینہ جس پر گولڈن سیل ہے، یہ تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کی قدر کرے. دیکھو کتنے دن تو گزر گئے، ایسے ہی دن گزر جائیں گے. آئندہ رمضان بہت سو کو ملی نہیں ملی، شب برات میں لکھ دیا کون مرنے والا اس سال میں، ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے کہ ہمارا نام کس میں ہے، ادھر یا ادھر. حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا آپ تو مجمع میں آ کر بیان ہی نہیں کرتے، فرمایا جب مجھے پتا چل جائے اللہ نے لکھا ہے، جب بچہ پیدا تیار ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں تو اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے یہ نیک بنے گا یا برا بنے گا، مجھے پتا چل جائے کہ یہ نیک میں نیک میں سے ہوں یا برائی میں سے، تب میں آؤں گا. یا پھر قیامت کے دن میں جنت میں جاؤں یا جہنم میں جاؤں، जब तक मुझे पता नहीं चलेगा मैं कैसे, मुझे तो अपनी फिक्र है। तो रमजान मुबारक जैसा महीना अल्लाह पाक ने इस उम्मत को अता फरमाया, इस उम्मत पर इस महीने में 5 इनाम अल्लाह ने अता फरमाए हैं। कितने भाई? 5 इनाम। उसमें अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं, ओतियत उम्मती 5 खिसाल, मेरी उम्मत को 5 चीजें दी गई। मेरी उम्मत से पहले आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी उम्मत को नहीं दिया गया जो इस उम्मत को दिया गया, न किसी नबी के हिस्से में आया न किसी उम्मत के हिस्से में। अंदाजा करो वो इस उम्मत को मिला है, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से और कुरान करीम के वास्ते से, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताब, इन दोनों चीजों के वास्ते से अल्लाह ने इस उम्मत को वो 5 चीजें नसीब फरमाई। उसमें सबसे पहली चीज रोजेदार की मुंह की बदबू, ये मुश्क से ज्यादा कीमती होगी। वल खलूफ फम साइम अत्यब इंदल्लाह मिन रिहल मिस्क, ये मुस्लिम शरीफ बुखारी शरीफ तिर्मिज़ी शरीफ में रिवायत मौजूद है, रोजेदार की मुंह की बदबू अल्लाह के यहां मुश्क और अंबर से ज्यादा कीमती है। ये बू क्या है, ये स्मेल क्या है? ये आम तौर पर दोपहर के बाद 3-4 बजे के बाद जब मैदा खाली हो जाता है, मुंह की बदबू की बात, उसके लिए तो मिसवाक करना है। बकौल हमारे इमाम आजम, अगरचे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह के यहां जोहर के बाद मिसवाक करना मकरूह है, लेकिन इमाम आजम इमाम अबू हनीफा का दिमाग देखो, होशियारी देखो, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से भर दे। फरमाया ये तो मुंह की बदबू है, ये तो मुंह की बदबू, उसके लिए तो आप हर वक्त मिसवाक कर सकते हैं। असल बदबू जो दोपहर में पेट खाली हो जाता है और एम्प्टी स्टमक में खाली पेट से जो अंदर से उभार निकलता है वो बदबू यहां मुराद है, और वो है फरमाया इफ्तार के करीब करीब फिर ये ज्यादा हो जाती है भूख की वजह से, ये मादा खाली होने की वजह से फितरी तौर पर इंसान के मुंह से ये बू निकलती है। बाज दफा उस बू का दूसरे आदमी को एहसास भी होता है और बाज मर्तबा एहसास नहीं होता। तो उसके पैदा होने का सबब क्या है? रोजा है, रोजे की वजह से। अल्लाह के यहां रोजा बंदे का महबूब अमल है, याद रखो रोजा बंदे का महबूब अमल है। क्यों? अल्लाह की सिफत है, रोजा अल्लाह की सिफत है, अल्लाह ताला का पसंदीदा अमल है, जो अल्लाह अपने बंदों से इस बात को पसंद करते हैं जिसके मुतालिक खुद फरमाया अस्सौमुली व अन अज्जी भी, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। अभी कुछ दिन पहले तिर्मिजी में एक सबक गुजरा हमारे साथ, तो हमने तलबा से कहा कि अल्लाह ने नमाज को लेने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 आसमान पर बुलाया मेराज में नमाज को लेने के लिए। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि नमाज से बढ़कर सवाब तो रोजे का है, नमाज से बढ़कर सवाब तो रोजे का है। कैसे? फरमाया नमाज अगर कोई बंदा पढ़ता है तो उसका सवाब फरिश्तों के जरिए से लिखवाया जाता है, फरिश्तों के जरिए से दिलवाया जाता है, लेकिन रोजा अस्सौमुली व नाजजी भी, रोजा मेरे लिए है और मैं खुद डायरेक्टली उसका बदला दूंगा। और अल्लाह की जात बकौल हकीम उम्मत हजरत इमाम नकल के अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी ने, हकीम उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हजरत मौलाना शबरी साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह के शान की और अल्लाह के अजमत की कोई इंतहा नहीं है तो उसके सवाब देने की भी कोई इंतहा नहीं है। तो फिर रोजे का सवाब जिसका कौन अंदाजा कर सकता है? रोजा तो अल्लाह का महबूब अमल है, अल्लाह भी खाता नहीं अल्लाह भी पीता नहीं, उनकी ये सिफत है, उसमें से थोड़ा सा ये बंदा इख्तियार करता है। तो अल्लाह कह रहे हैं दूसरी जगह में अल्लाह के नबी अस्सौमुली वान उज्जा भी ही, रोजा मेरे लिए है और मैं अल्लाह ही उसका बदला हूं, मैं खुद बदला देता हूं, मैं खुद उसका बदला हूं। और बादशाह के सर पर हाथ रख दिया। एक ने कहा तुम मेरे हाथ में हो तो सब कुछ मेरा है, एक सामान लूंगा मैं, दूसरा लूंगा, लेकिन अगर मैंने आप ही के सर पर हाथ रख दिया, आप ही मेरे हो गए, तो फिर सब कुछ मेरा है। जब अल्लाह ही तुम्हारे हो जाएंगे तो फिर क्या चाहिए, अल्लाह की कौन सी नेमत इंसान को। ये महबूब, लेकिन एक सवाल, तो उस वक्त अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी फरमाते बात सही है कि रोजे का सवाब ज्यादा है, तो नमाज के लिए क्यों बुलाया गया। फरमाया नमाज के लिए नहीं बुलाया, नमाज के लिए अल्लामा शब्बीर फरमाते उस्मानी नमाज के लिए नहीं बुलाया। ताइफ के मैदान में हजरत को बहुत तकलीफ पहुंचाई थी कि बकौल मौलाना रीमिया साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह के बदन के ऊपर कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां से खून न निकलता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजवानों ने इतना पत्थर मारा था, आप गिर जाते थे फिर उनको उठाकर चल, फिर पत्थर मारते थे, आप गिर जाते थे फिर उठाते थे, फिर पत्थर मारते थे, पूरा बदन खून में लहू लुहान था। और ऐसे वक्त में अल्लाह ने अपने नबी को तसल्ली देने के लिए आसमान पर बुलाया, जाओ मेरे जिब्रील मेरे नबी को ले आओ, आज मेरे नबी को पूछने वाला कोई नहीं, मैं अल्लाह उसको तसल्ली देता हूं। इस पर उनको आसमान में बुलाया गया, लेकिन वहां पर अल्लाह के नबी अपनी उम्मत को नहीं भूले, कहां भूलने वाले थे, दुनिया में हर वक्त। बकौल हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला की रिवायत गुजरी, फरमाया हजरत आयशा ने कि मैं एक मरतबा हम सफर से वापस आ रहे थे अल्लाहु अकबर, तो मैंने पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसा भी होगा, दोनों रिवायत अलग, लेकिन ये रिवायत ऐसी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के लिए दुआ फरमाई, अल्लाह आयशा की मगफिरत फरमा, बहुत खुश हो गई अल्लाह के रसूल। क्यों आयशा बहुत खुश है, आज तो आपने मेरे लिए दुआ फरमाई। फरमाई ये तो मैंने तेरे लिए एक बार की, मैं रोजाना 5 मरतबा अपनी उम्मत के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा, मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा, मेरी उम्मत की मगफिरत फरमा, कितनी बार दुआ कर रहे हैं। तो अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी फरमाते हैं अल्लाह ने उनको बुलाया, इतना करीब कर दिया जहां कोई नहीं पहुंचा, और न पहुंचेगा, न पहुंचा, न पहुंच सकेगा, न पहुंच पहुंचेगा वहां, जिब्राइल अलैहिस्सलाम जैसे आगे नहीं बढ़ सके, उससे आगे इमामुल अंबिया का दर्जा कि वो बहुत करीब हो गए, काब कौसैन औ अदना, कोई नहीं जा सका, फरिश्ता तक जिब्राइल अगर एक पर भी मैं आगे बढ़ा तो, एक पैर भी, एक कदम भी आगे बढ़ा तो मेरा तो पैर ही, मेरा तो पर ही जल जाएगा। तो अल्लामा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत याद आ गई, अल्लाह तेरी जियारत तो मैंने कर ली, तेरी जियारत तो मैंने कर ली, मेरी उम्मत को कैसे मिलेगा, मुझे तो मेराज मिल गई, अल्लाह मेरी उम्मत को मेराज कैसे मिलेगी, अपनी उम्मत को याद किया वहां। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मैं आपको 50 नमाजें देता हूं, और वो 50 नमाज का भी लंबा वाकिया है, फिर 5 हो गई, तो फरमाया अस्सला तो मेराज उल उम्मती, क्या फरमाया नमाज मेरी उम्मत की मेराज है, जो आदमी पाबंदी से नमाज पढ़ता है गोया वो अल्लाह उसके सामने है। इसीलिए रिवायत में आता है जब कोई नमाज के लिए खड़ा होता है तो और उसका नमाज में ध्यान इधर से उधर जाता है तो अल्लाह कहते हैं मुझसे भी ज्यादा कोई है खूबसूरत जिसकी तरफ तेरी निगाह जा रही है, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, जब उसने कभी ध्यान नहीं दिया नमाज में तो अल्लाह फरिश्ते से कहते हैं मुझे इसकी नमाज की जरूरत नहीं, उसके मुंह पर उसकी नमाज मार दो। खैर ये बात बहुत लंबी हो जाएगी, मुझे बतलाना था कि उलमा ने लिखा है कि यहां जो है मुंह से जो बदबू आ रही है इसकी कीमत मुश्क अंबर से ज्यादा है। क्यों? एक जवाब तो उलमा ने यह लिखा है कि कयामत के दिन मैदान महशर में जहां नाम आमाल तोला जाएगा वहां उस बू की कीमत का पता चलेगा। जो इंसान के मुंह से निकली वो बू, अल्लाह तो हर चीज को महफूज रखने वाला है, उसका पता चलेगा कि कोई चीज उस रोजेदार की मुंह की बू का मुकाबला नहीं कर सकेगी। जहां एक तरफ جنت میں مشک عنبر کی خوشبو رکھی جائے گی، دوسری طرف اس کے لیے اس کے روزے کی منہ کی جو بدبو ہے مشک عنبر سے زیادہ خوشبودار اس کے لیے رکھی جائے گی۔ دوسرا جواب یہ بھی دیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی روزے دار کو اس منہ کے بدبو کے بدلے جنت میں خوشبو عطا فرمائیں گے، یا تو بو کو تولی جائے گی اور ایسی بو ہوگی پھر اس کے ساتھ رہے گی جنت میں بھی، یا مستقل طور پر جنت میں اس بو کو لایا جائے گا اور انعام کے طور پر اس کو یہ مشک عنبر بنا کر دے دیا جائے گا۔ اور بہت سارے ذوق والوں نے یہ بات بھی لکھی ہے، انسان کا ذاتی ذوق ہوتا ہے۔ یہاں علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ محبوب کی بات کو محبت کے اندازے سے ہر آدمی دیکھتا ہے، فرمایا یہاں پر یعنی اس کی برائی بھی ہو تو ذرا محبت سے پیش کر دیتا ہے، کسی سے محبت ہو تو اس کی برائی بھی ایک طرف رکھ دیتا ہے اور محبت سامنے پیش کر دیتا ہے، چلو یار کچھ نہیں آپ سے محبت ہے، چلو یار آپ سے محبت ہے۔ فرمایا روزے دار کی منہ کی بو جو اللہ کے یہاں مشک عنبر سے زیادہ قیمتی ہے، اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں عام لوگ جو اس بو سے نفرت کرتے ہیں مجھے تجھ سے محبت ہے کوئی حرج نہیں، ان کو نفرت کرنے دو میں تم سے محبت کرتا ہوں، ذوق ہے۔ تو یہ چیز ہے، ایک پہلا انعام منہ کی بدبو ہے، پہلی امت کو یہ انعام نہیں ملا، اور دوسرا انعام وقت تو ہو گیا، ایک بج گیا، سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہے، سمندر کی مچھلیاں یہ آخری حد ہے، اس کا معنی یہ ہے یہ آخری اخیر میں ہے، مچھلیاں سب سے آخری حد ہے، یہ مخلوق بھی دعا کرتی ہے روزے دار کے لیے۔ اندازہ کیجئے یہ بات امام بیہقی نے، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو نقل کیا، الترغیب والترہیب میں علامہ منذری نے اور بزار نے، ابن حبان نے اس روایت کو نقل کیا ہے، تستغفر لهم الحیتان حتی یفترو، پورا دین صبح صادق سے لے کر افطاری تک پورا دین یہ آخری حد کی جو 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 مخلوق ہے، 18,000 مخلوق جتنی بھی ہے، 18,000 مخلوق جتنی بھی ہے ساری اس روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ میں حوالہ دیا آپ کو مسند احمد کا، بزار کا، بیہقی کا، اس میں یہ روایت نقل کی ہے، تستغفر لہم الحیتان، حیت سے مراد یہاں مچھلی ہے، مچھلیاں دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بناتے ہیں تو ملے اعلیٰ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، فرشتوں یہ میرا پیارا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی ان سے پیار کرو، تم بھی ان سے، وہ فرشتے آسمان کے فرشتے میں اعلان کرتے ہیں اور آسمان والے فرشتے بھی ان سے محبت کرتے ہیں، زمین کے فرشتے جو الگ ہیں وہ بھی دنیا میں اعلان کر دیتے ہیں، وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ انسان بھی اس آدمی سے محبت کرتے ہیں، بعض مرتبہ جانور بھی محبت کرنے لگتے ہیں، بلکہ اس سے ایک فطری تعلق پیدا ہو جاتا ہے جانور کو بھی اپنے مالک کے ساتھ۔ پھر اللہ کی طرف سے اس اعلان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سمندر کی تہ میں جو مچھلیاں جو جانور ہیں وہ آدمی سے محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ہزاروں اولیاء اللہ دنیا سے چلے گئے، نہ ہم نے سنا، نہ دیکھا، نہ آنکھوں سے دیکھا، نہ ان کی کوئی بات سنی ہے، ان کی زبانی، لیکن دیکھو جنید بغدادی کتنا احترام سے نام لیتے ہیں، بایزید بستامی کتنا احترام سے نام لیتے ہیں، محبوب شیخ عبد القادر جیلانی کتنا احترام سے نام لیتے ہیں، کسی ولی اللہ کا نام آئے، ہمارے اکابرین کا نام آئے کتنا احترام سے لیتا ہے، حکیم الامت، مجدد ملت، فلاں 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 فلاں، اللہ اکبر۔ تو بھائی یہ نعمت عظمیٰ اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، پہلا انعام منہ کی بدبو خوشبو بن جاتی ہے اور ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے اور روزانہ جنت مزین کی جاتی ہے، روزانہ اس روزے دار کے لیے۔ ہاں کیوں، اے جنت عنقریب میرے وہ پیارے بندے جو اس وقت تجھ سے دور ہیں، جنہوں نے تیرے حسن جمال کو نہیں دیکھا، تیری خوبصورتی کو نہیں دیکھا، تیرے انعامات کو نہیں دیکھا، وہ بن دیکھے میری ذات پر یقین رکھ کر آج روزہ رکھ رہے ہیں، تم تیار ہو جاؤ، فرشتے تیار کرو، تیار کرو، تیار کرو، تیار کرو، جہنم کھول دی جاتی ہے، آراستہ پیراستہ کی جاتی ہے اور جہنم کو بند کر دی جاتی ہے۔ یہ تیسرا انعام ہے، اگر کسی کا انتقال ہو جائے سیدھا جنت، نصیب والے لوگ۔ اللہ ہمیں ایسی پیاری موت نصیب فرمائے۔ دعا کرو روزے کے ساتھ، بہت وقت ظہر سے پہلے کا وقت بہت قیمتی وقت ہوتا ہے، اس میں دعا کرو اللہ پاک ہمیں ایسی پیاری موت نصیب فرمائے۔ اور میری دعا ہے اللہ پاک رمضان ہی کے مہینے میں اللہ ریاض الجنہ میں موت نصیب فرمائے اور جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرمائے۔ اور ختم کر دیتا ہوں چوتھی بات، چوٹا انعام، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، یہ جو شیاطین ہے نا اس کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ میرا بندہ آرام سے روزہ رکھے، گناہ نہ کرے، قرآن پڑھے، تراوی پڑھے، فلاں 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 وہ نیک کام، اس کو انکریج کرنے میں اللہ اس کی مدد کرتا ہے تاکہ میرے بندے کی بھی مغفرت کر دو، مغفرت کر دو، مغفرت کر دو، اور یہ میرا متقی بندہ بن جائے، لعلکم تتقون، اس کو مل جائے، ایک انعام یہ ہے۔ اور اس کے بعد آخری انعام جو ہے وہ ہے، یہ تو چوتھا انعام ہوا، اور پانچواں انعام ہے دین رات میں جب بھی دعا کرو، رات میں بھی دین میں بھی اللہ دعا کر قبول کرتا ہے۔ حدیث میں ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابہ، فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ، صبح سحری کے وقت بھی دعا، افطاری کے وقت بھی دعا، روزے دار کی روزے کی حالت میں ہر دعا اللہ قبول کر لیتا ہے جب بھی موقع ملا۔ ایک روایت میں آتا ہے روزانہ 7,000 آدمیوں کی رمضان میں مغفرت ہوتی ہے، اور ایک روایت میں اس سے زیادہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پورے مہینے میں جتنے گنہگاروں کے گناہ کو معافی کا اعلان کرتے ہیں ان تمام، کیا کہہ رہے ہیں، پورے سال، پورے اللہ تعالیٰ پورے سال کی طرح صرف رمضان میں اس سے کئی گنا اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ ان اللہ وملائکۃ یصلون علی المتسحرین، دوسری بات جو میں نے کہی تھی وہ ہے سحری، سحری میں اٹھو اور سحری کرو، اس میں اللہ پاک کی دعائیں ملتی ہے، یعنی اللہ اس بندے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ یہود و نصارہ سحری نہیں کرتے، بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، ہمیں ان کی مخالفت کرنی ہے، اس لیے کہ سحری میں اللہ پاک نے برکت رکھی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ارحم الراحمین، یا ذل جلال والاکرام، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما، یا اللہ رات کے اندھیری میں، دن کے اجالوں میں، خلوت میں، جلوت میں، اپنوں میں، دوستوں میں، اے اللہ گھر میں چھپ کر، کھل کر، جب کبھی بھی جو بھی گناہ کیا ہو، جب کبھی بھی جو بھی گناہ کیا ہو، اے اللہ کیے ہیں، اقراری مجرم ہے، تو معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ اے اللہ لوگ دور دور سے آئے ہیں تیری بات کو سننے کے لیے، اے اللہ روزے کی حالت میں اپنے کام کاج کو ادھر ادھر کر کے، بیماری کے باوجود بھی بہت ساری ہماری مائیں اور بہنیں آتی ہیں، اللہ سب کا آنا قبول فرما، ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، ہمارا سننا قبول فرما، اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما، اے اللہ ہمیں عفو عافیت نصیب فرما اور معافات نصیب فرما، ایمان کے ساتھ قائم رکھنا اور ایمان کی جب وقت آئے موت نصیب کر دینا۔ الہ العالمین ہماری اولادوں کو، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ محدثین، مفسرین، حافظ قرآن، مومنین میں سے بنا، ذاکرین میں سے بنا۔ لا ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، دوست و احباب کی مغفرت فرما، متعلقین کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ العالمین جو بھی بیمار انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ ہماری روزی میں برکت نصیب فرما، اللہ ہماری روزی میں برکت نصیب فرما، حلال روزی آنے کا ذریعہ، حلال روزی حاصل حاصل کرنے کا ذریعہ بنا. الہ العالمین گھروں میں سکون نصیب فرما, آپس میں محبت مودت نصیب فرما, جھگڑوں کو ختم فرما. اے اللہ گھر کو جنت کا باغ بنا, ہر ایک کے گھروں کو جنت کا باغ بنا. الہ العالمین قرآن تلاوت کی ہمیں مزہ نصیب فرما, قرآن تلاوت کا شوق نصیب فرما, قرآن پڑھنے پڑھانے کا شوق نصیب فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم جو مانگا وہ بھی عطا فرما, نہ مانگ سکے اپنے فضل سے کرم سے رحم سے عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم.